الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل استقامة ہماری گفتگو آج مسافر کی نماز کے باقی مسائل پر ہوگی، اور آج کی اس گفتگو کے ساتھ نماز کے تمام مسائل مکمل ہو جائیں گے. البتہ کچھ مستحب اور سنت نمازوں کا سلسلہ رہ جائے جو اگر کے توزیع مسائل میں موجود نہیں ہے، تو جو ہمارے سلسلے بنیاد. البتہ اس موضوع کو ہر طرح سے مکمل کرنے کے لیے کچھ مسائل آج گفتگو کے آخر میں مستحب نمازوں کے بھی آ جائیں گے، تاکہ ہماری یہ نماز کے متعلق گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو سکے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے نماز کے بعد روزے کے مسائل بھی ہو چکے ہیں، خمس کے مسائل بھی ہو چکے ہیں، زکوٰۃ کے کچھ مسئلے رہ گئے، لیکن زکوٰۃ چونکہ کراچی والوں پر واجب نہیں ہے، اس اعتبار سے انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسائل پر گفتگو ہوگی. مسافر کی نماز میں گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ ہر وہ شخص جو شرعی سفر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنی ہر چار رکعتی نماز کو جب تک کہ وہ سفر کر رہا ہے دو رکعتی نماز کی صورت میں انجام دے. اور شرعی سفر سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ سفر جس کے اندر آٹھ شرطیں ہیں، یہ آٹھ باتیں پائی جائیں. جس کی تفصیل بہت زیادہ آ چکی ہے، لیکن چونکہ بہت مختصر مسئلہ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ایک مرتبہ پھر کر دیا جاتا ہے کہ آٹھ باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر کم از کم 28 میل کا ہو، یعنی جانا کم از کم 14 میل اور آنا بھی کم از کم 14 میل. 14 میل بالکل تو نہیں، 13 میل اور 5 فرلانگ جانے میں، 13 میل اور 5 فرلانگ آنے. دوسری شرط یہ تھی کہ انسان جب سفر کرے ابتدائی سے دل میں پورا ارادہ رکھے کہ مجھ کو کم از کم 13 میل 5 فرلانگ تک جانا ہے، اور اگر ابتدائی سے مشکوک ہے کہ 10 میل جاؤں یا 15 میل جاؤں تو وہ سفر شرعی سفر نہیں کہلائے. تیسری یہ شرط تھی کہ جب وہ سفر کرے تو بیچ میں اپنے سفر کے ارادے کو ترک نہ کرے، بیچ میں اپنے سفر کے ارادے کو ختم نہ کرے. چوتھی یہ شرط تھی کہ جب انسان سفر کرے تو کسی ایسے مقام سے نہ گزرے کہ جہاں 10 دن رہنا چاہتا ہے. اگر سفر کرتے کرتے کسی ایسے مقام سے گزر ہو کہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ، تو اس صورت کے اندر اس کا یہ سفر شرعی سفر نہیں کہلائے گا. جہاں 10 دن رہنا ہے وہاں نماز پوری پڑے گا، البتہ وہاں تک جانے میں اور واپسی کے اندر نماز آدھی ہو جائے گی. اس کے بعد کی شرط یہ تھی کہ سفر کرنے والا کثیر سفر نہ ہو جس کا پیشہ ہی سفر ہوتا ہے. اور اس کے بعد چھٹی شرط یہ تھی کہ سفر کرنے والا خانہ بدوش نہ ہو. ساتویں شرط یہ تھی کہ سفر کرنے والا اپنی نمازوں کو کہاں سے آگے شروع کرے. جب وہ حد ترخص پر پہنچ جائے گا، حد ترخص سے مراد وہ جگہ کہ جہاں شہر کے مکانات اور لوگ دکھائی دینا بند ہو جائیں اور شہر کی اذان کی آواز سنائی دینا بند ہو جائے. اور آخری شرط ہماری اس مسئلے میں یہ تھی کہ انسان حرام کام کے لیے سفر اختیار نہ کرے. اور حرام کام کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ مثلا کوئی شخص آپ کو قرضہ دے چکا ہے اور اب آپ کی حیثیت ہے، آپ اس کو قرضہ واپس کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے تقاضے سے بچنے کے لیے اگر سفر اختیار کرتے کہ وہ مثلا جمعے کے دن چھٹی کا دن ہے میرے پاس آئے گا، میں جمعرات کو نکل جاتا ہوں اور جمعے کے دن سفر کر کے واپس آتا ہوں، یہ بھی حرام سفر کہلائے گا. حرام سفر سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہے اور سفر کرنے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے اور پھر بھی وہ سفر کرے، تو یہ بھی حرام سفر کہلائے گا، اس میں بھی نماز پوری پڑھی جائے گی. حرام سفر سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں یقینی طور پر خطرہ ہے، یا 60 یا 70% کے انسان ہے کہ وہاں جان جانے کا یا زخمی ہو جانے کا خطرہ موجود ہے، یا کسی ایسے ذریعے سے جا رہے ہیں، کسی ایسے ٹرانسپورٹ سے کہ جس کے بارے میں آپ کو 70% کے یقین ہے کہ اس سے مجھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو یہ بھی سفر حرام سفر کہلائے گا، ایسے سفر میں بھی نماز پوری پڑھی جائے. تو یہ آٹھ شرطیں تھیں، اور ان آٹھ شرطوں میں ایک شرط کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی کہ جو آخری مسئلہ تھا. یہاں پر اتنا بتا دیا جائے کہ شریعت کے اندر چار ایسی جگہ، چار ایسے مقامات کہ جہاں پر اگر کوئی شخص مسافر بن کے جائے اس میں یہ آٹھوں باتیں موجود. 28 دن کا سفر بھی ہو، 10 دن سے کم بھی ٹھہرنا چاہتا ہو، حرام کا سفر بھی نہ ہو، تب بھی چار ایسی جگہ ہیں، چار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر مسافر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ چاہے نماز پوری پڑھے یا نماز قصر پڑھے. ان چار مقامات میں سے ایک ہے مسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مسجد واقع ہے. دوسری ہے مسجد نبوی، تیسری مسجد کوفہ جو کوفے کے اندر، اور چوتھی حرم امام حسین جو کربلا معلیٰ میں واقع ہے. یہ چار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان اگر جائے تو اس کو یہ اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھے یا چاہے نماز پوری نہ پڑھے، اور قصر نماز کو انجام. اس میں چوتھی جگہ جو سید الشہداء کا حرم ہے، اس میں گزشتہ اور موجودہ علماء میں اختلاف ہے. امام کے حرم میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام ہے حائر حسین. متوکل عباسی نے جب امام کے روضے کو تباہ کرنا چاہا تھا تو پہلے تو جانوروں کو چلا کر وہاں پر کھیتی باڑی کرنا چاہے. بیل تمام کربلا کی زمین پہ چلے، لیکن جب حرم مقدس کی سرحد شروع ہوئی تو وہاں جا کے روک ان کو مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ روایت کے مطابق مار کھاتے کھاتے ایک بیل مر بھی گیا تھا لیکن اپنی جگہ سے قدم آگے نہ بڑھے. اس کے بعد دریائے فرات کا رخ کاٹ کر امام کی قبر کے اوپر سے بہانے کی کوشش کی گئی. دریائے فرات بھی آیا تھا، لیکن آنے کے بعد وہ مقام کہ جہاں پر امام کی قبر کے نشان ہیں وہاں پہ آ کے ٹھہر گیا اور پانی کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ مقام، اس کا نام حائر حسینی. پرانی کتابوں میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ جو حائر حسینی یعنی وہ مقام کہ جہاں سے آگے جانور بھی نہیں بڑھے اور پانی بھی نہیں بڑھا، صرف اس مقام کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں نماز قصر اور پوری پڑھنے کا اختیار ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر روزے کے اندر کہیں اور پڑھیں تو نماز قصر پڑھنا پڑے. لیکن آج کل کے تمام مجتہدین کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر امام کے حرم کے اندر، امام کے روزے کے اندر کسی بھی مقام پر آپ نماز پڑھیں، چاہے حائر میں پڑھیں یا حائر کے باہر پڑھیں، آپ کی نماز، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ پوری پڑھیں یا ابھی. اس سلسلے کا، یعنی مسافر کی نماز کا، ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ کہ آپ شہر سے نکلے مثلاً 2 بجے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا اور آپ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ 2 بجے نکلے اور اس کے بعد سفر کے اندر آپ پہنچے. اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر کہ جس وقت آپ نکلے تھے اس وقت نماز کا وقت آ چکا تھا، اور اگر اس وقت آپ نماز پڑھتے تو آپ کو نماز پورا پڑھنا پڑتا. لیکن جس وقت آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ مثلا 5 بجے آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو 5 بجے کیونکہ آپ حالت سفر میں ہیں اس لیے نماز کو قصر پڑھیں گے. یا اس کا الٹا مطلب کہ آپ سفر کر رہے تھے، 2 بجے کے قریب آپ حیدرآباد سے نکلے اور آپ 4 بجے مثلا کراچی کے اندر داخل ہو گئے. اگر آپ نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے اور کراچی آپ پہنچ گئے تو جس وقت نماز ظہر کی آپ پر واجب ہوئی تھی اس وقت نماز قصر تھی، کیونکہ آپ حیدرآباد کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ کراچی پہنچ گئے اور یہاں آ کر ابھی وقت باقی ہے تو اب آپ یہاں پر یہاں کے مطابق نماز پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت نماز پڑھنا چاہے اس وقت اپنی حالت کو دیکھے گا کہ میں سفر میں ہوں یا سفر میں نہیں. جس وقت اس پر نماز واجب ہوئی تھی اس وقت کی حالت کو نہیں دیکھا جائے. نماز واجب ہونے سے مراد مثلا ظہر کی نماز آج کل تقریباً 12:40 پر واجب ہو جائے گی آپ حضرات پر. تو اب 12:40 کی حالت، 12:40 والی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جس وقت آپ نماز پڑھیں گے اس وقت کی حالت کو دیکھا جائے گا. اور یہی مسئلہ، الٹا مسئلہ دوسری صورت میں آتا ہے کہ آپ سفر پر گئے، وہاں پر نماز آپ کو قصر پڑھنا، آپ نے نماز بے توجہی سے، لاپرواہی سے، غفلت سے، مجبوری سے، اسی وجہ سے آپ نے سفر میں نماز نہیں پڑھی اور آپ اپنے شہر واپس آ گئے، نماز آپ کی قضا ہو. اب آپ اس قضا نماز کو اگر پڑھنا چاہیں تو اگر کہ اپنے شہر کے اندر کوئی سفر وغیرہ نہیں ہے، اطمینان کے اندر، لیکن نماز آپ پڑھیں گے وہی قصر نماز جو آپ نے سفر میں قضا کی. اور اس کا الٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں گئے اور وہاں جا کر آپ کو بہت وقت مل گیا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ خالی بیٹھے، آپ نے یہ سوچا کہ میں جو کراچی میں رہ کر نمازیں قضا کر چکا ہوں ان نمازوں کو انجام دوں. تو اگر کہ آپ حالت سفر میں ہیں, ظہر کی نماز عام نماز پڑھتے تو آپ کو آدھی پڑھنا پڑے, لیکن جو نمازیں آپ نے قضا کی تھی پرانی والی وہ اگر آپ سفر میں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز انسان اگر پڑھے تو جس وقت نماز قضا ہوئی تھی اس وقت جو اس کی حالت تھی اسی حالت کا خیال رکھا جائے گا. جس وقت آپ نے ظہر کی نماز چھوڑی اس وقت, کیونکہ ظہر کی نماز آپ پر دو رکعت تھی, قصر تھی کیونکہ آپ سفر کر رہے تھے, اس لیے اب آپ زندگی میں جب بھی اس ظہر کی نماز کو پڑھیں گے دو رکعت پڑھیں گے. اور کراچی کی جو نماز آپ نے قضا کی اگر آپ سفر میں بھی پڑھیں تب بھی جس وقت یہ نماز قضا ہوئی تھی کیونکہ اس وقت چار رکعت آپ پر واجب تھی, اس لیے اس کو جہاں بھی آپ پڑھیں چار ہی رکعت آپ کو پڑھنا پڑے. دس دن کے قیام کا مسئلہ جو گزشتہ ہفتے نہ آ سکا تھا اور وہی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس کے بعد یہ گفتگو اختتام تک پہنچ جائے گی, وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر یا ارادے اور اختیار سے سفر کے بیچ میں کسی جگہ دس دن ٹھہرنا چاہے تو ایسے انسان کے لیے واجب یہ ہے کہ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا, اپنا روزہ بھی رکھے گا, سنت عبادتوں کو بھی انجام دے سکتا ہے اور جمعے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ اگر کسی شخص نے ایک مقام پر دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور اب اس کا کام ایسا ہے کہ وہ شہر سے تھوڑی تھوڑی دور آتا جاتا رہتا ہے, آپ یہاں سے حیدرآباد گئے اور حیدرآباد میں آپ نے کہا میں دس دن ٹھہروں گا, لیکن کوئی ایسا کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو حیدرآباد سے تھوڑی دور جانا پڑے گا پھر آنا پڑے گا, یا یہ کہ آپ حیدرآباد میں دس دن ٹھہرنا چاہتے ہیں اور اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب حیدرآباد آ گیا تو آس پاس کے علاقوں کی تفریح بھی کر دوں, اس کی سیر بھی کر دوں, تو آپ نکلتے ہیں روزانہ صبح کو تھوڑی دیر تفریح کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص کسی جگہ دس دن ٹھہرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پوری پڑھے, البتہ اگر اس دس دن کے اندر وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور آ رہا ہے تو اگر جانے اور آنے کا وقفہ بہت کم ہے, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹہ, تو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ اسی شہر کے اندر مقیم ہے, اپنی نماز آدھی پڑھے. اور اگر ایک دن سے زیادہ کسی کام کے لیے چلا جاتا ہے شہر سے باہر, آپ کو دس دن حیدرآباد میں ٹھہرنا ہے یا بارہ دن حیدرآباد میں ٹھہرنا ہے, ایک دن آپ نے سوچا کہ میں حیدرآباد کے باہر کسی مقام پر ایک دن کی جا کر پکنک مناتا ہوں, آپ ایک دن کے لیے حیدرآباد سے باہر چلے گئے, پکنک وغیرہ منا کر واپس آ گئے یا کوئی کام کر کے واپس آ گئے, آپ کو ٹھہرنا بارہ دن حیدرآباد میں ہے, صرف ایک دن کے لیے آپ باہر نکلے, اس صورت کے اندر آپ کی نماز قصر نماز ہو جائے گی اور اب آپ کو دس دن کا قیام آپ کا نہیں مانا جائے گا بلکہ آپ کو اپنی نماز آدھی ہی پڑھنا پڑے گی پورے بارہ دن. جس چاہے دو قدم چاہے آپ آدھا میل ہی کیوں نہ حیدرآباد سے جائیں, چودہ میل کی شرط نہیں. اور اگر آپ جا رہے ہیں شہر سے باہر ایک دن سے کم جا رہے ہیں لیکن بڑے لمبے وقفے کے لیے, مثلا چودہ گھنٹے کے لیے آپ حیدرآباد سے باہر نکلے, اٹھارہ گھنٹے کے لیے باہر نکلے, بارہ گھنٹے کے لیے آپ باہر نکلے, آدھا دن حیدرآباد کے باہر رہے اور پھر واپس آئے, تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ نماز پوری بھی پڑھیں اور نماز آدھی بھی پڑھیں. یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر بتا دیا جائے تاکہ تھوڑی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ دس دن رہنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازیں پوری پڑھے, آدھی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ اب جہاں وہ دس دن رہنا چاہتا ہے, اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں دس دن تو ہوں لیکن آس پاس کے علاقوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتا رہوں, تو اگر وہ آس پاس کے کسی علاقے میں ایک دن کے لیے بھی جاتا ہے تفریح کرنے کے لیے یا کسی اور ارادے سے, تو جہاں دس دن ٹھہرنا ہے وہاں بھی نماز آدھی پڑھے گا, جہاں گیا وہاں بھی نماز آدھی پڑھے گا. اور اگر آس پاس کے علاقوں میں جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, ایک دفعہ گیا تفریح کر کے دو گھنٹے بعد آ گیا, پھر دوسرے دن گیا کسی اور طرف دو گھنٹے کی تفریح کر کے آ گیا, بہت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہے, تو اس صورت میں وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا تمام مقامات. اور اگر وہ باہر جا رہا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے لیکن ایک دن سے کم کے, ایک دن سے کم جا رہا ہے, دس بارہ گھنٹے سے زیادہ جا رہا ہے, تو اب احتیاط واجب آقائے خوئی کی بھی یہی اور آقائے خمینی کی بھی یہی کہ وہ ایک نماز پوری پڑھے گا اور ایک نماز آدھی پڑھے گا. مثلا ظہر کی نماز قصر بھی پڑھے گا اور پوری بھی پڑھے گا, عصر کی نماز قصر بھی پڑھے گا اور پوری بھی پڑھے گا. اب اس سلسلے کا ایک تیسرا مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے یہاں شہر سے نکلا اور ارادہ کر لیا کہ مجھے فلاں مقام پر دس دن رہنا ہے, وہاں چلا گیا, تھوڑی دیر ٹھہرا, پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں دس دن سے پہلے آ جاؤں, پہلے یقین کر لیا کہ دس دن رہنا ہے, پھر اس کے بعد تردد پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا کہ میں یہاں دس دن رہوں یا نہ رہوں. اب اس صورت میں اس کا یہ حکم ہے, یہ مسئلہ بھی ذرا اہم ہے, کہ اگر پہلے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے ایک مقام پر دس دن رہنا ہے اور یہ ارادہ کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد شک کی حالت میں آ گیا. تو اب اگر ارادہ جب اس نے کر لیا اس کے بعد اس نے ایک کوئی بھی چار رکعت کی نماز پڑھ لی, وہ کراچی سے گیا حیدرآباد اس ارادے سے کہ میں دس دن ٹھہروں, اور وہاں جانے کے بعد اتفاق سے ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی نماز کا وقت تھا, اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ اب میں حیدرآباد میں دس دن ٹھہروں یا چار دن کے بعد واپس چلا. اس صورت کے اندر وہ تمام نمازیں اپنی پوری پڑھتا رہے گا, چاہے چار دن کے بعد آنا ہو یا پانچ دن کے بعد آنا ہو. لیکن اگر کراچی سے نکلا دس دن کا ارادہ تھا, حیدرآباد پہنچا دس دن کا ارادہ تھا, ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دل میں خیال آیا کہ دس دن یہاں کون ٹھہرے, آٹھ دن کے بعد بھی جا سکتا ہوں, شک پیدا ہو گیا. اور اب تک اس نے کوئی چار رکعت کی نماز نہیں پڑھی تھی, تو جیسے ہی یہ شک دل میں آیا اب اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھے گا وہ سب کی سب آدھی نماز پڑھے گا, پوری نماز نہیں پڑھے گا. کیونکہ پوری نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں دس دن کے ٹھہرنے کا پورا اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے. یہی مسئلہ روزے کا ہے, یہ اہم مسئلہ ہے, عام طور پر پیش نہیں آتا ہے لیکن جب پیش آتا ہے اس وقت بڑی الجھن ہوتی ہے. یہی مسئلہ روزے کا کہ آپ گھر سے پورا ارادہ کر کے نکلے کہ مجھے حیدرآباد میں دس دن ٹھہرنا ہے. وہاں آپ جب دس دن کے ارادے سے گئے تو روزہ آپ کے لیے رکھنا واجب ہے اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہو, چنانچہ آپ نے روزہ رکھ لیا. اب اگر ظہر کے وقت سے پہلے پہلے یہ شک ہو گیا, یہ خیال آ گیا کہ میں دس دن ٹھہروں یا نہ ٹھہروں, اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ باطل ہو گیا. البتہ اگر آپ حیدرآباد پہنچے, روزہ رکھ لیا, ظہر کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دس دن یہاں رہوں یا نہ رہوں ظہر کے بعد, تو اس صورت کے اندر یہ آج کا روزہ تو مکمل کرے, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ جب یہ شک پیدا ہوا اس وقت تک اس نے کوئی چار رکعت نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. یہاں سے گیا حیدرآباد دس دن کا ارادہ کر کے, ظہر کے وقت تک پورا ارادہ تھا کہ دس دن ٹھہرنا ہے, ظہر کے بعد نماز ظہر پڑھ لی, اس کے بعد شک پیدا ہو گیا کہ دس دن ٹھہروں یا نہ ٹھہروں, اس صورت میں روزہ تو مکمل کرے گا لیکن آج کے بعد اس پہلے دن کے بعد باقی کسی دن روزہ باقی جتنے دن اگر چار رکعت نماز پڑھنے کے بعد شک پیدا ہوا تو یہ روزہ بھی مکمل کرے گا, اور باقی جتنے دن رہنا ہے ہر دن روزہ رکھنا واجب ہے. اور اگر ظہر کے بعد یہ شک تو پیدا ہوا لیکن اب تک کوئی نماز نہ پڑھی تھی تو آج کا روزہ کمپلیٹ کرے گا, اور باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, وہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہوگا. اور اب آخر کے دو مسئلے اور اس کے بعد مسافر کی نماز کے مسئلے ختم ہو. پہلا مسئلہ یہ بھی ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے لیکن اختتام پر پھر بیان کر دینا ضروری ہے, کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ مسافر کے لیے حالت سفر میں نماز آدھی ہو جاتی اور اس نے سفر کیا اور سفر میں جا کے پوری نماز پڑھی, بعد میں مسئلہ معلوم ہوا تو اس کے لیے معافی ہے اور اس کی نمازیں صحیح. یہاں سے حیدرآباد گئے, نمازیں وہاں آدھا پڑھنا تھی لیکن مسئلہ نہیں معلوم اس لیے پوری نمازیں پڑھ لی, بعد میں مسئلہ معلوم ہوا نمازیں صحیح, دہرانے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کا آدھا پڑھنا واجب ہے, لیکن وہ یہ مسئلہ بھول گیا, جب حیدرآباد گیا تو بھول گیا اور بھول کی حالت میں وہ پوری نماز پڑھ کے آ گیا. اب اگر اس کو یاد آ گیا نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد تو اس کی نماز صحیح ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں. آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر دہرائے, لیکن چونکہ آقا خمینی نے اجازت دے دی ہے نہ دہرانے کی, اس لیے ہم ایسی مسئلہ بتا دیں. ایک شخص مسئلہ بھول گیا تھا, غلطی سے پوری نماز پڑھ کے آ گیا, بعد میں مسئلہ معلوم یاد آ گیا, مسئلہ معلوم تھا لیکن یاد نہیں تھا, بعد میں یاد آ گیا. اب اگر وقت اس نماز کا ختم ہو چکا ہے اس کے بعد یاد آیا, نماز صحیح, وقت نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو نماز باطل ہے, اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا. یہی مسئلہ اس وقت کا ہے کہ آپ کراچی سے باہر نکلے اور آپ نے تھوڑا فاصلہ طے کیا اور آپ یہ سمجھے کہ میں 24 دن تک چلا ہوں, یہ سمجھ کر آپ نے نماز کو آدھا پڑھا, بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نہیں آپ کا فاصلہ تو 28 میل کا فاصلہ ہو گیا. جب بعد میں آپ کو پتا چلا تو اگر وقت نماز باقی ہے, نماز آپ کی باطل تھی, اس کو دہرانا ضروری ہے, اور وقت نماز ختم ہو چکا ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے, اس کے ارادے کی ضرورت نہیں. تو خلاصہ یہ سمجھ لیجیے کہ جس آدمی کو نماز آدھی پڑھنا, وہ اگر پوری پڑھ لے نماز اور اس کو وقت سے پہلے پہلے معلوم ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے, دہرانا ضروری ہے. اور اگر اس کو وقت کے بعد یہ پتا چلا کہ مجھ کو نماز آدھا پڑھنا تھی, میں نے پوری پڑھ لی, تو اس کی نمازیں تمام کی تمام صحیح ہیں. لیکن اگر اس کا الٹا مسئلہ ہو, وہ آدمی جس کو نماز پورا پڑھنا تھا, مثلا ایک شخص حرام کا سفر کر رہا ہے لیکن اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا, اور حرام کے سفر میں یہ سمجھ کر کہ میں 100 میل گیا اس نے نمازیں آدھی پڑھ لی, یہ دو مسئلوں کے اندر پورا کلیہ اور پورا اصول آپ کے ہاتھ میں آتا ہے. جس کو نماز آدھی پڑھنا تھی وہ اگر پوری نماز پڑھے, اور بعد میں اس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی, تو اگر وقت نماز باقی ہے نماز کو توڑا, وقت نماز باقی نہیں تو تمام نمازیں صحیح. اور وہ آدمی جس کو نماز پورا پڑھنا, مثلا اس کا سفر حرام کا سفر تھا اس لیے نماز پورا پڑھنا چاہیے تھی لیکن اس نے آدھی پڑھی, یا اس کا سفر 10 میل کا سفر تھا اس نے سمجھا کہ یہ بھی سفر ہے اس نے نماز آدھی پڑھی, وہ شخص کہ جس کو نماز آدھا پوری پڑھنی چاہیے تھی لیکن اس نے آدھی پڑھی, اس کی نمازیں غلط ہیں اور اس کو نمازیں ہر صورت میں دہرانا ہے چاہے وقت باقی ہو یا وقت گزر چکا ہو. اور اس کے بعد آخری مسئلہ کہ مسافر کے لیے مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ہر نماز کے بعد انتہائی تاکید ہے کہ 30 مرتبہ ان تسبیحات اربع کو پڑھا جائے, اور وہ نمازیں کہ جو آدھی پڑھے گا یعنی ظہر عصر اور عشاء, اس کے اندر تو انتہائی تاکید ہے کہ کسی صورت میں اس کو نہ چھوڑا جائے اور ان نمازوں میں ان کی تعداد 60 مرتبہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی مسافر کے مسئلے ختم ہو گئے مسافر کی نماز کے. اب کچھ مستحب نمازوں کا تذکرہ ہو جائے تو بہتر رہے گا. مستحب نمازوں میں پہلی نماز نماز شب, کہ جو ہمارے سلسلے میں نہیں آ سکی, نماز شب کی انتہائی تاکید ہے شریعت کے اندر, اور روایت بھی یہی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر جائے تو اس کی قبر اس کے لیے تاریخ نہ ہو بلکہ روشن, تو اس کا یہ فرض ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اپنی رات کی تاریکی کو روشن کرے. سوال کیا گیا کہ رات کی تاریکی کو روشن کرنے کا کیا طریقہ, تو معصوم نے جواب دیا کہ رات کو روشن کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر خدا کی عبادت کرو اور نماز شب کو انجام. نماز شب کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے لیکن انتہائی مستحب ہے, انتہائی تاکید ہے کہ انسان ہمیشہ ایک نیند لینے کے بعد نماز شب پڑھے, یعنی آدھی رات تک جاگنا اور اس کے بعد نماز شب کا پڑھنا, ثواب ملے گا اور بہت زیادہ ثواب ملے گا, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اور نماز شب پڑھنے سے پہلے بیچ میں ایک مرتبہ انسان سو چکا, اور اسی لیے نماز شب کا نماز تہجد کا سب سے بہتر وقت, نماز تہجد کا سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ جتنا آپ صبح کی نماز کے قریب اس کو پڑھیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا, کہ مثلاً اگر 5:30 بجے صبح کی نماز کا وقت ہے تو اگر آپ 5:15 بجے اس نماز کو پڑھیں تو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت یہی ہوگا, اگر کہ آپ 1 بجے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں 2 بجے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ثواب اس وقت ہے کہ جب آپ اس کو نماز صبح کے قریب پڑھیں, اور روایت میں یہی ہے کہ وہ نماز شب سب سے زیادہ ثواب دلاتی ہے کہ ایک ہی وضو سے آپ نماز شب کو پڑھیں اور ایک ہی وضو سے آپ نماز صبح کو پڑھیں, ایک وضو کریں اس طرح سے کہ اسی وضو سے نماز شب بھی ہو جائے نماز صبح کا نافلہ بھی ہو جائے اور نماز صبح بھی ہو جائے بیچ میں وضو ٹوٹنے نہ پائے, تو ایسی نماز شب کا سب سے زیادہ ثواب ہے. یہ نماز شب 11 رکعت ہوتی ہے, کتابوں میں تفصیلی طریقہ لکھا ہے, آپ کو انتہائی مختصر طریقہ بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد تفصیلی طریقہ وہ آپ کو اپنی کتابوں میں مل جائے. یہ نماز 11 رکعت ہے لیکن اس کے 3 حصے ہیں, پہلا حصہ 8 رکعت پر مشتمل ہے, اس کا نام ہے نماز شب, نیت ہوگی نماز شب, اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے اس کا نام ہے نماز شب, شین سے عین شب, اور اس کے بعد 1 رکعت نماز ہے اس کا نام ہے نماز وتر, یہ 8 اور 2 10 اور 1 11 رکعت نماز پر دی. پہلی نماز جو 8 رکعت ہے وہ متواتر 8 رکعت نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ہر 2-2 رکعت کے بعد نماز ختم ہو جائے گی, پھر نئے سرے سے نماز شروع ہوگی, پھر 2 رکعت کے بعد نماز ختم ہوگی. اس طرح نماز شب جو ہے وہ 4 حصوں میں پڑھی جائے گی, پہلی 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت. اس کے بعد 5ویں نماز شب ہوگی وہ 2 رکعت کی ہے, اور 6ویں نماز وتر ہوگی جو 1 رکعت کی ہے. ان تمام نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے انسان 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ یا خالق قربتن اللہ, سورہ ہم پڑھے اس کے بعد سورہ قل ھو اللہ پڑھے, دوسری رکعت میں بھی یہی کام ہے. اس طرح 8 رکعت نماز شب ہو جائے گی کہ ہر رکعت میں سورہ ہم کے بعد سورہ قل ھو اللہ. اس کے بعد آتی ہے 2 رکعت نماز شب, اس کا طریقہ بھی بالکل وہی ہے جو نماز شب کا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت بچی جائے گی, اور دوسرا فرق یہ ہے کہ نماز شب اگرچہ 2 رکعت لیکن اس کے دوسرے رکعت میں قنوت نہیں پڑھا جا سکتا, حرام تو نہیں ہے لیکن اگر آپ قنوت پڑھیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ یہ 2 رکعت نماز بغیر قنوت کے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر 1 رکعت نماز کے ارادے سے انسان کھڑا ہو, نماز پڑھتا ہوں وتر کی, 1 رکعت قربتن اللہ, علن کا سورہ, قرب اللہ کا سورہ, پھر قنوت پڑھے, پھر رکوع, پھر سجدہ, پھر تشہد, پھر صلاح. 40 مومنین کا نام لینے کا جو مسئلہ ہے وہ نام لینا واجب بھی نہیں ضروری بھی نہیں, اگر آپ نام نہ لیں اور اس کے بغیر نماز پڑھ کر ختم کر دیں تب بھی نماز شب مکمل ہے اور آپ کو اس کا پورا پورا ثواب ملے, لیکن اگر کوئی لینا چاہے نماز تو جو آخری نماز 1 رکعت والی نماز, اس کے قنوت کے اندر جو دعا آپ کا دل چاہے پڑھے اور اس کے بعد 40 مومنین کا نام لیں کہ اللہم اغفر بارئ لہ بخش دے, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے 40 آدمیوں کا نام لیں, 40 آدمی زندہ بھی ہو سکتے ہیں، مردہ بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں، پورا قنوت ہی نہ پڑھیں، نہ 40 مومنوں کے نام لیں، نہ قنوت پڑھیں، بلکہ الحمد کا سورہ پڑھیں، قل اللہ کا سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ اور تشہد سلام، نماز آپ کی مکمل ہے اور نماز شب کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. ایک ایک مرتبہ کافی ہے، ایک ایک مرتبہ، بلکہ یہاں تک ہے کہ قل اللہ ایک مرتبہ بھی نہ پڑھیں تب بھی کافی. نماز شب، نماز شب، نماز وتر دونوں میں کتابوں میں ملے گا، تین مرتبہ قل اللہ ہے، تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس، تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، وہ سب جو ہے مستحبات، جتنا لمبا کریں گے تب آپ کچھ نہ پڑھیں، صرف ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں وہ بھی کافی. اس کے بدلے میں ہاں تو مسئلہ آ رہا تھا، یہ تو ہے 11 رکعت، لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہو یا وقت زیادہ ہو لیکن پھر بھی وہ پوری نماز نہ پڑھنا چاہے تو تین جو آخری رکعت ہے، دو رکعت نماز شب اور ایک رکعت نماز وتر خالی، اس کو پڑھ لے تب بھی کافی ثواب انسان کو مل جاتا ہے. اس کے بعد دوسری نماز جو اہم ہے وہ ہے نماز وحشت قبر. اس کا مطلب آج کل بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اور بہت اہم یہ نماز ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری ہے. لیکن اتنا مسئلہ بہرحال بتا دینا ضروری ہے آپ حضرات کو کہ روایت جو نماز وحشت کے بارے میں آئی ہے، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز وحشت جو ہے وہ پہلی چیز نہیں ہے، بلکہ جب مردے کا انتقال ہو جائے، پیغمبر اسلام کی روایت اور وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے. نماز وحشت کہتے کسے تاکہ بات آگے بڑھانے میں آسانی رہے، جب مردہ قبر کی پہلی رات میں جاتا ہے تو چھٹے امام کی روایت یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک رات یہی پہلی رات ہے، اگر یہ رات اس کے اوپر صحیح گزر گئی تو قیامت تک کا زمانہ صحیح گزر جائے گا، اور اگر اس رات کو عذاب کا آغاز ہو گیا تو قیامت تک اس کے اوپر عذاب ہی عذاب ہوتا رہے گا. تو اس رات کو کوئی ایسا عمل، امام سے پوچھا گیا کوئی ایسا عمل جس سے ہم اپنے مرنے والے کو عذاب سے بچا سکیں، تو جو ترتیب امام نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے، ضروری ہے کہ اگر تم اس کو عذاب سے بچانا چاہو تو صدقہ دو، اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرو، اور اگر صدقہ بھی نہ دے سکو تو پھر یہ کہ دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لو، خدا جو ہے اسی نماز وحشت قبر کے ذریعے سے اس کے عذاب کو دور کر سکتا. ایک اور روایت کے اندر جب پوچھا گیا امام سے تو امام نے یہی کہا کہ نماز وحشت قبر پڑھو. چنانچہ تمام مجتہدین کا متفقہ یہ فتویٰ کہ بہتر یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جائے تو پہلی رات کو صدقہ بھی دیا جائے اور نماز وحشت قبر بھی پڑھی جائے، یہ دونوں اعمال انجام دیے جائیں تب زیادہ بہتر ہے مردے کو عذاب سے بچانے. اور یہ نماز دو رکعت ہے، لیکن انشاءاللہ نماز وحشت، اس کے بعد نماز صدقہ، اور اس کے بعد ایک اور اہم نماز اور کچھ سنت نمازوں کے مسئلے، یہ ہماری آئندہ ہفتے کے پہلے 15 منٹ کا موضوع ہے، اور اس کے بعد زکات کے مسئلے پر گفتگو ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ عبادات کا مسئلہ.